فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ایمان کے بارے میں پچھلے جمعے بھی ذکر ہوا تھا کہ نجات اس آدمی کی ہے جس کا ایمان صحیح ہو، ایمان اس کا درست ہو. یہ دنیا بہت دھوکے کی چیز ہے، اس لیے لوگوں کو اس طرف توجہ کرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا، اس دنیا کے دھوکے میں ہی پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بڑی زبردست وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے کہ لوگوں اس دنیا کے دھوکے سے بچ جاؤ. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، یہاں تو تمہارا ٹھہرنا صرف چند سال کا ہے، اگر کسی کو پوری عمر مل جائے تو 60-70 سال، اور اگر اس سے پہلے ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی 2 سال رہے، کوئی 10 سال رہے، کوئی 20 سال رہے، کوئی 40 سال رہے. یہاں سے جانا ضرور ہے، قیامت ضرور آئے گی. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا شیطان کہیں تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ اور اپنی دنیا کی زندگی میں ہی لگے رہو. اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہم جمعے میں آتے ہیں تو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری کیا حالت ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو بالکل جمعے کی فکر نہیں، اور کتنے ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں ایک رسم سمجھتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو یہ خیال ہو کہ جمعہ جو ہے 7ویں دن آتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کم از کم 7ویں دن تو غسل کر لے، نہا لے، اتنے دنوں کی جو میل کچیل ہو وہ کچھ نہیں تو 7ویں دن تو صاف کر لے. اللہ نے یہ 7ویں دن جمعہ جو رکھا ہے وہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ آدمی کچھ سنے جس سے اس کو آخرت کی فکر ہو، دنیا سے بے رغبتی اس کے دل میں پیدا ہو، آخرت کی کوئی تیاری کر لے اور دنیا کے دھوکے سے نکلا. ورنہ دنیا کا دھوکا جسے دیکھ لو ایک ریس ہے، ایک دوڑ ہے. ہر ایک چاہتا ہے میں اور کماؤں، میں اس سے آگے جاؤں، میں ترقی کروں، میری اولاد ترقی کرے، میری ملازمت اچھی سے اچھی ہو، میرا کاروبار اچھا سے اچھا ہو، ہم رشتہ فلاں جگہ کریں، فلاں جگہ کریں، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. دن رات اسی کی فکر ہے، اور یہ فکر بالکل نہیں ہے کہ موت آئی کیا. اور موت کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ موت فنا کا نام نہیں، موت خاتمے کا نام نہیں، موت انتقال کا نام ہے، یہاں سے اگلے جہان میں جانے کا نام ہے. موت سے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مر جاتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور کچھ دیر عالم برزخ میں رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا. پھر قیامت قائم ہوگی تو میدان معاشر میں پہنچ جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا کہ سنا دنیا میں کیا کیا تھا. تو یعنی یہ چیز جو ہے کسی کو یاد نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ گناہوں کا ڈر ہے، نہ نیکی کا شوق ہے، لگے ہوئے ہیں جس چکر میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہمیں یہ فکر ہو، یہ خیال ہو کہ آخرت آنے والی ہے، تو پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. اور میں نے جو آیت کہ 2 جمعے سے چل رہی ہے، اس میں پہلی بات یہی ہے، قد افلح المومنون، پاس وہ ہوں گے، جنت میں وہ جائیں گے جو مومن ہوں گے. جو مومن نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور میرے بھائیوں، ایمان کو خراب کرنے والی کیا چیز ہے؟ اگر عقیدہ غلط ہو گیا تو ایمان خراب ہو گیا، اگر اعمال خراب ہوئے تو ایمان برباد ہو گیا. مومن وہ ہوتا ہے جس کے عقائد بھی صحیح ہوں اور اس کے اعمال بھی بس لگتے اچھے ہوں. حتی المقدور وہ اپنے اعمال کو بھی ٹھیک رکھے، کمائی اچھی ہو، خرچ کرنا اچھی جگہ ہو، زندگی آرام سے گزارے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور خود ناجائز کام نہ کرے، غلط کام نہ کرے، ہر وقت اللہ کا خوف دل میں ہو، گناہوں سے بچتا رہے۔ اگر انسان اعمال میں کوچرا رہا، اعمال میں گڑبڑ ہوتی رہی تو برباد، اور اگر عقائد خراب ہو گئے تو برباد۔ ہماری اکثریت جو ہے آج کل مسلمانوں کی عقائد کی وجہ سے صاف، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، وہ چلے کر لیں، وہ وظیفے کر لیں، وہ جو مرضی کرتے رہیں، عقائد کی خرابی کی وجہ سے آدمی کی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ جیسے کہ پچھلے دن میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اعمال کا معاملہ اس قدر خراب ہے کہ بنیادی چیز جو ہے سب سے پہلا ایمان اللہ پر، وہ غلط ہے بالکل۔ اس کے بارے میں ہمارا تصور بالکل صحیح نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ کو ماننے والے سارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، سارے اللہ کو مانتے تھے، لیکن سب کافر تھے۔ کیوں؟ ان کا ماننا صحیح نہیں تھا۔ اسی لیے آخر انہوں نے جب اللہ کے رسول بار بار ان سے کہتے کہ آمنوا باللہ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وہ کہتے ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کو بہت مانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا ایمان اللہ پر ٹھیک نہیں ہے۔ آخر انہوں نے کہا کہ صف لنا ربا کا، صرف بیان کر کے تیرا رب کیسا ہے، کیسے اس پر ایمان لائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر دنیا کے لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا تمہارا ایمان ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ لوگ ہدایت والے ہوں گے، ورنہ ہدایت والے نہیں۔ اور آج بالکل دیکھا نہیں جاتا کہ ہمارے عقائد صحابہ والے ہیں یا کچھ اور ہیں۔ میرے بھائیوں، علاقوں کا ہم پر اثر ہے، فلسفوں کا ہم پر اثر ہے، تہذیب کا ہم پر اثر ہے، لوگوں کے نظریات کا ہم پر اثر ہے۔ جس جس علاقے میں جو ہے وہاں کا عجیب طرح کا اسلام ہے، اتنا مختلف اسلام ہے، اتنا مختلف اسلام ہے۔ مشرق کا اسلام کچھ اور ہے، مغرب کا اسلام کچھ اور ہے، یہاں کا اسلام دیکھ لو۔ پاکستان میں لوگوں کے خیالات کیا ہیں، سعودی عرب میں چلے جاؤ آپ حیران ہوں گے، وہاں کے خیالات لوگوں کے بالکل مختلف ہیں۔ اگر کوئی سوچے تو اسلام تو ایک ہے، یہاں کا اسلام اور وہاں کا اسلام اور، جب دو اسلام مختلف ہیں تو سمجھ لیں کہ ایک اسلام ہے ایک کفر ہے، ایک اسلام ہے اور ایک اسلام نہیں ہے۔ اور اسلام کون سا معتبر ہے؟ اسلام وہ معتبر ہے جو رجسٹرڈ ہے، جو معیاری ہے، جس کو اللہ کے رسول نے پاس کیا ہے، وہ صحابہ والا اسلام۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ بات خوب ذہن نشین کرنے کی ہے، کوئی بدقسمت اس کو نہ سمجھے تو نہ سمجھے۔ ہم جب یہاں یہ جمعے میں آتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم توجہ کریں، اپنی غفلت کو دور کریں اور اپنی نجات کی فکر کریں، اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا تھا کہ اے عمر، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے، لا یدخل الجنت الا مومنون، جنت میں صرف مومن جائے گا۔ قرآن نے تو کہا نا، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن پاس ہو گئے، مومن جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اے عمر، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ لا یدخل الجنت الا مومنون، جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے مومن، جس کا ایمان درست ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، ایمان جس کا درست ہو اس کے اعمال لازمن درست ہوتے ہیں۔ اعمال جو ہیں یہ ایمان کا نتیجہ ہے، اعمال جو ہیں وہ ایمان کا پھل ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں، درخت، اگر کوئی درخت کنوں کا ہے، آم کا ہے، یا کوئی اور درخت ہے، تو اس درخت کو وہی پھل لگے گا جس کا وہ درخت ہے۔ درخت اور ہو اور پھل کی امید رکھنا کہ کوئی اور لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمال گندے ہوں، ایمان صحیح نہیں ہوگا، اور اگر ایمان صحیح ہوگا تو اعمال یقیناً صحیح ہوں۔ اس کی طرف ہماری بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ اعمال کو کنٹرول کرنے والی چیز، اعمال کو درست کرنے والی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو اعمال درست ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کبھی درست نہیں ہوں۔ ہم لوگ بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، کیسا جاہلانہ جملہ ہے یہ، کتنا غلط جملہ ہے یہ کہ جو جہاں لگا ہوا ہے وہ ٹھیک. میرے بھائیوں کبھی یہ نہ سوچو کہ ہم جہاں جہاں ہیں وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، سارے ٹھیک، لگے رہو، محنت کرتے رہو. یہ جاہلانہ بات ہے بالکل. پہلے نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، کچھ نہ کرو، پہلے رک جاؤ اور یہ دیکھ لو کہ میرا راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا مذہب ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا ایمان درست ہے کہ نہیں، مجھے کس کو کیا ماننا چاہیے. ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جو وہ ہے جیسا وہ ہے اس کو ویسا مانا جائے، یہ ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو جیسا ہے اس کو ویسا مانا جائے، بالکل صحیح صحیح، یہ ایمان ہے. اور اس کو کم و بیش کر دینا، اس میں مبالغے سے کام لینا، اس کا درجہ گرا دینا، اس کا درجہ بڑھا دینا، یہ سب کفر کی صورتیں. عیسائی کافر کیوں ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھانے میں، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا، خدا سے ملا دیا. اور آج وہی کام ہمارے بھائی بریلوی کرتے ہیں، آج وہی کام ہمارے بھائی شیعہ کرتے ہیں. حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی کو اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، نہ پتہ لگے اللہ کون ہے، نہ پتہ لگے علی کون ہے، نہ پتہ لگے رسول کون ہے، سب ایک ہی لائن میں کھڑے. اور اسی طرح بریلویوں کے ہاں یہ بزرگوں کو، پیروں کو، ولیوں کو، نبیوں کو ایسا بڑھانا، ایسا بڑھانا کہ اللہ اور یہ سب ایک لائن میں، کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، جی سب ایک ہی ہے، جی اوپر ہو یا نیچے ہو، ادھر ہو یا ادھر. عیسائی جو کافر ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں کافر نہیں ہوئے، عیسائی جو کافر ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کافر ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. کس قدر ظلم کیا، کس قدر اپنے نبی کو بڑھایا. تو میں نے عرض کیا ہے کہ ایمان خراب کس چیز سے ہوتا ہے؟ جب انسان صحیح پہچانتا نہیں ہے، اس کا اس کے بارے میں علم صحیح نہیں ہوتا، تو انسان کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیو. یہ جتنے مذہب ہیں دوسرے، اب بریلویت آپ چلے جائیں، کسی علاقے میں چلے جائیں، منڈی یزمان کی طرف چلے جائیں، ادھر لودرا سے آگے چلے جائیں، ادھر احمد پور شرکیا کی طرف چلے جائیں، دیہات میں جدھر دیکھو سارے بریلوی بریلوی ہیں. کیا کسی کی تبلیغ سے وہ بریلوی ہوئے ہیں؟ خضرا گھاس کی طرح سے جسے دیکھو، جہالت کا نام یہ ہے. جہالت کا دوسرا نام یہ ہے کہ کچھ پتا نہیں، جو بنا دو سب ٹھیک ہے، وہی بریلوی ہے. جو بنا لو، اب دیکھو نا سلام لگے ہوئے ہیں. جاہل یہ سمجھتا ہے ہاں نبی کا، نبی پر درود یہ کوئی بری چیز ہو سکتی ہے، لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اب دیکھ لو کتنے مست ہیں. اور یہ اس طرح سے شہروں سے چلی یہ بات، پہلے شہروں میں ہوا، پھر آہستہ آہستہ جونیور لاؤڈ اسپیکر ہوتے چلے گئے، دیہات میں بھی شروع ہو گیا، اب سارے لوگ لگے، کوئی تبلیغ کرتا ہے. جیسے میرے بھائیوں خود راؤ گھاس، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی محنت کی ضرورت نہیں، نہ کھاد کی ضرورت، نہ نلائی گڈائی کی ضرورت، نہ زیادہ پانی کی ضرورت. خود راؤ گھاس خود بخود اگتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور زمین کا جوہر چوستا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے جہالت، یہ مذہب غلط جو ہے ان کا یہ حال. اور یہ صحیح مذہب، صحیح عقیدہ، اہل حدیث ہونا، یہ تو میرے بھائیوں بڑی محنت سے کوئی پودا تیار ہو جائے تو ہو جائے. جیسے کوئی آم کا اچھی نسل کا بوٹا لگانا ہو، کنو کا کوئی اچھی نسل کا بوٹا لگانا ہو، اسی طرح سے اور کوئی اچھا بوٹا لگانا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے بڑی آپ کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ارد گرد کوئی گھاس، خود رہو گھاس بالکل نہ ہو. کیوں؟ طاقت تو گھاس نکل جب کر لے گا، نکل جائے گا، طاقت جو ہے وہ کھینچ لے گا زمین کی، اور وہ بوٹا جو ہے وہ پیلا پڑ جائے گا، زرد پڑ جائے گا. اس کے ارد گرد کوئی گھاس نہ ہو بالکل. میرے بھائیوں خالص دین تب پیدا ہوتا ہے جب بدعت کا نام و نشان کوئی نہیں، ساری بدعتیں جو ہیں وہ پھیر کر پھینکی جائیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوٹا لگایا ہوا ہے وہی سنت اس کی خوراک ہو، وہی اس کا عمل ہو، وہی اس کا طریقہ ہو، خود کوئی چیز اگنے والی جو ہے اس کے ارد گرد نہ ہو.
پھر اس کی باقاعدہ حفاظت ہو، اس کی گڑائی ہو، اس کی نلائی ہو، اس کو پانی دیا جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس پر کبھی کوئی چیز پڑے گی، کبھی کوئی چیز پڑے گی۔ کام کا بوٹا بڑی مشکل سے اور قسمت سے کہیں ہوتا ہے، اور یہ خود رو گھاس جو ہے خود بخود ہی سارا جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی تم تو ہو ہی تھوڑے سے، تم تو ہو ہی دو چار، یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کام کی چیز بڑی مشکل سے تیار ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں سکولوں اور کالجوں میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے، کوئی پانچویں چھٹی میں گر گیا، کوئی دسویں میں گر گیا، کوئی ایف اے میں گر گیا، کوئی بی اے میں گر گیا، اور اگر کوئی ایم اے میں چلا بھی گیا تو وہ بھی کچھ نہیں جانتا۔ کوئی لائق، کوئی قابل اقبال جیسا یا جناح جیسا یا کوئی، وہ تو کوئی کوئی شعب و نادر ہی ہوتا ہے۔ کام کا دانہ، کام کا کوئی جو ہے چیز، کوئی کام کی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں صحیح مذہب جو ہے اس کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا تصور بالکل صحیح ہو، نبی کا تصور بالکل صحیح ہو، مسائل کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھا جائے، تب جا کر آدمی کا دین خالص ہوتا ہے، ایمان صحیح ہوتا ہے، پھر جا کر کہیں جنت میں جانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم دیکھو نا، یہ سارے دھوکے نہیں، مغالطے نہیں تو اور کیا ہے؟ بدعتیں، اس قدر بدعتیں، اس قدر بدعتیں، اس قدر بدعتیں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا، بدعتوں کے وہ اتنے رسیا ہو جائیں گے، بدعتوں میں ان کی زندگی اس طرح سے لت پت ڈوبی ہوئی ہوگی جیسے باولے کتے کا زہر آدمی کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ ساری زندگی بدعت کی زندگی ہے، کوئی مسئلہ ان کا سیدھا نہیں، کوئی عقیدہ ان کا سیدھا نہیں، جسے دیکھ لو بگڑا ہوا، جسے دیکھ لو ہوں گے دیندار، بظاہر دیندار، لیکن بدعتوں میں ڈوبے ہوئے، سب کے سب برباد، اور اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے، نہ کوئی حج قبول، نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، کوئی چیز قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، بدعتی کے خدا نہ نفل قبول کرتا ہے نہ فرض قبول کرتا ہے، بدعتی کا خدا نہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے، کوئی عمل خدا بدعتی کا قبول نہیں کرتا، اس کا جسم ہی سارا زہر آلود ہوتا ہے، سارا جسم زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو اس سے عمل فرضت ہوتا ہے وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتا۔ اور ہم لوگ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ تصوف کے سلسلے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہر بندی ہے، اور میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ سوائے بدعت کے تو اور بھی کچھ چیز ہے، یہ ذکر کے طریقے، یہ تصوف کے سلسلے، یہ سارے جو ہیں، اور سب کے سب مولوی اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، عوام کو تو چھوڑو، مولوی اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، سیدھی سی بات ہے، ایک گر یاد رکھو، جو عمل آپ کے سامنے آئے، جو بات آپ کے سامنے آئے، اس کو آپ کس انداز سے دیکھ لیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا، اگر آپ کے زمانے میں نہیں تھا تو برباد، ختم۔ کہیے یہ بات اچھی ہے یا بری ہے، کوئی مشکل ہے یہ، اس کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ کتنی جٹی سی سادہ سی بات ہے اور کس قدر حقیقت پر مبنی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہی سلسلے جتنے بھی ہیں، سارے دیوبندی اس میں مبتلا ہیں، سارے بریلوی اس میں مبتلا ہیں، کوئی دیوبندی عالم ایسا نہیں ہوگا جو اس کے اندر پھنسا ہوا نہ ہو، یا چشتی ہوگا، یا سہروردی ہوگا، یا قادری ہوگا، یا نقشبندی ہوگا، کبھی کسی سلسلے کا، کبھی کسی سلسلے کا، کبھی کسی سلسلے کا، کبھی کسی سلسلے کا۔ اور صحابہ میں یہ سلسلے کہاں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سلسلے کہاں تھے؟ اور پھر اسی طریقے سے سارے ذکر اور وظیفے اور یہ ساری باتیں جو ہیں ساری کی ساری، یہی تو ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ بدعات ایسی ان کے اندر فرائض کر جائیں گی جیسے کتے کا، بولے کتے کا زہر آدمی کے جسم میں فرائض کر جاتا ہے۔ بال، ایک آدمی بولا ہو گیا، جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ نہ اس کو کتے نے کاٹا ہے، کتے نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا، یہ بولا کیسے ہو گیا؟ تو بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ جس بھینس کو کتے نے کاٹ لیا تھا اس کا دودھ اس نے پی لیا۔
جس بھینس کو کتے نے کاٹ لیا تھا اس کا دودھ اس نے پی لیا ہے، یہ بھی بولا ہو گیا، وہی زہر اس کے اندر آ گیا. کتے کا زہر، بولے کتے کا زہر اس قدر خطرناک ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدتوں کی تشبیہ اس سے دی ہے، اور مشکاشی میں یہ حدیث موجود ہے. لیکن کوئی لوگوں کو ڈر نہیں، کوئی لوگوں کو خیال نہیں، بس لوگ گدیوں کو دیکھتے ہیں، مریدوں کو دیکھتے ہیں. جس کا مرید ڈی سی وہ بڑا پکا ولی ہے، وہ رجسٹر ولی ہے اور بڑا اونچا ولی ہے. اور جس کا صدر مرید ہو جائے اس کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے، بس وہ تو سمجھو خدا ہی. اور میرے بھائیوں یہ تو معیار ہے، خدا کے لیے دین کی طرف توجہ کرو. یہ آج کل الیکشن کا دور ہے، اللہ الیکشن کا نام بیچارے ضیاء نے کیا لے لیا، جیسے برسات میں مینکیاں نکلتی ہیں اس طرح سے لوگ نکل آئے. الیکشن 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 الیکشن، وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا. اور اللہ جانتا ہے جتنا یہ الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کی بھاگ دوڑ کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ کہیں دسواں حصہ بھی دین کے لیے کوشش کریں تو یہ شاید جنت میں چلے جائیں. اور اب کیا ہوگا، اب الیکشن میں کھڑے ہو گئے، جو تھوڑا بہت پہلے ایمان تھا وہ بھی صاف ہو جائے. ہی گند، سارا گند، سارا گند. نظام کافرانہ، نظام کافرانہ، اور اس کافرانہ نظام کے ہم دیکھ لو کس قدر شیدائی ہیں، کتنے دیوانے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تباہ و برباد کریں گے. اور یہ خدا کا عذاب ہے. یہ الیکشن کیا ہے، یہ جمہوریت کیا ہے، یہ خدا کا عذاب ہے. اور یہ کن میں ہے مسلمانوں، اور اللہ کی طرف چلتے بھی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ چلو بھائی جائز ہو یا ناجائز ہو، حلال ہو یا حرام ہو، چیز تو مزیدار ہے نا، یہ تو چیز بھی کسی کام کی نہیں. ہمارے ملک میں، بلکہ کسی مسلمانوں کے ملک میں جمہوریت چلتی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ کوئی دنیا کا ملک آپ نام لے دیں، کیا مصر، شام، عراق، لیبیا، کوئی ملک آپ بتا دیں جس میں جمہوریت چلتی ہے؟ یہ چیز ہی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں میں چل سکے، اور خدا چلنے بھی نہیں دیتا. خدا کو بڑی غیرت آتی ہے کہ ظالموں، میں نے تمہیں اسلام جیسا نظام دیا، تم اس کو نکال کر جمہوریت لاتے ہو. دیکھو میں کبھی بھی چلنے نہیں دوں. اسلام کو چھوڑ کر مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ذلیل ہو. مسلمان سے کچھ نہیں ہوتا، جو مسلمان اسلام چھوڑ دے اس سے کبھی کوئی خیر اور برکت نہیں، اس سے کبھی کوئی پوری نہیں پڑتی کہ اس سے کوئی اچھا کام ہو جائے، کچھ نہیں ہو. جس سے خدا ناراض ہو، جس پر خدا کی پھٹکار ہو، جس پر خدا کی لعنت ہو، اس سے کبھی کوئی خیر نہیں. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں فکر کرو اپنی آخرت کی، کہ اپنی آخرت درست ہو جائے. اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھو، جو قوم اپنی آخرت کو درست کرنے کی فکر کرتی ہے، اللہ اس کی دنیا خود بخود درست کر دیتا. صحابہ کو دیکھ لو، صحابہ کو دیکھ لو، ان کی ترقی، کس طرح سے وہ دنیا پر حکمران ہوئے، کس طرح سے وہ دنیا پر چھا گئے، کیا بات. ان کا دین ٹھیک تھا، ان کی دنیا خود بخود درست ہوتی چلی. ہم نے دین کو برباد کیا دنیا کی خاطر، ہمارا دین بھی گیا، ہماری دنیا بھی. اور یہ قاعدہ ہے، کوئی مثال آپ دنیا میں ایسی پیش نہیں کر سکتے، کوئی مثال آپ ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ جو دین کا نام بھی لیتا ہو اور پھر خدا اس کو عزت بھی دے دے اور وہ ترقی بھی کر جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا. ایک مثال آپ ایسی پیش نہیں کر سکتے. ہاں، یا دین کا نام نہ لو، دین کا دھوکہ چھوڑ دو، جیسے روح سبزی کا وغیرہ، مذہب کو بالکل علیحدہ کر دو، ختم مذہب کو علیحدہ کر دو. اب ہمارے بڑے سے بڑے حکومت والے لیڈر، یہ وہ سارے، جب اسلام کا دھوکہ دینا ہوتا ہے تو نام حضرت عمر کا، نام حضرت صدیق کا، اور طریقہ انگریز، تہذیب انگریز کی، نظام انگریز کا، نام حضرت عمر کا اور حضرت صدیق. ایسا آدمی، ایسا منافق جو اسلام کو برباد کرتا ہو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور یہ ایسا دعویٰ ہے کہ کبھی کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا، ایسا مسلمان دنیا میں کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتا. ایمان، ایمان صحیح ہو. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، اللہ اکبر، ارے تم دنیا کی ترقی چاہتے ہو؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. ارے تم دنیا کی ترقی چاہتے ہو، دنیا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے دنیا میرے قبضے میں نہیں. اگر تم عزت چاہتے ہو تو عزتوں کا مالک کون ہے؟ فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ فرماتا ہے عزت تو میرے قبضے میں ہے. اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم سرخ روئی چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی میں دیتا ہوں جسے دیتا ہوں، مجھ سے لو آگے. لیکن جب تم مجھے ہی دھوکہ دیتے ہو اور پھر تم چاہو کہ تمہیں کچھ مل جائے، تمہیں کچھ نہیں ملے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل سے ذلیل، ذلیل سے ذلیل، رسوا سے رسوا، دن بدن نیچے ہی نیچے، نیچے ہی نیچے جا رہا ہے. ہمیں شیطان نے بڑا دھوکہ دیا، بے فکر کر دیا. ہم بے فکر ہیں، خاندانی طور پر ہم مسلمان ہیں، بس بے فکری ہیں. مسلمان ہو گیا، اللہ اللہ خیر سلام. اور میرے بھائیو، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی مسلمان قوم ہے؟ مسلمان کوئی خاندان ہے؟ مسلمان کو اصولوں کا مالک ہو، چند اصول ہیں، چند باتیں ہیں، ان کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. جو ان باتوں کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں. وہ بے شک نبی کا بیٹا ہو، وہ بے شک سید زادہ ہو، وہ بے شک مولوی کا بیٹا ہو، وہ مسلمان نہیں. اسلام تو نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا. دنیا اس کی ٹھیک رہے یا خراب ہو، وہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے، خدا کہتا ہے اگر تم میری خاطر تھوڑی سی تکلیف اٹھائے گا میں تجھے وہ عزت دوں گا کہ دنیا پر تیری حکمرانی ہو. اب دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ابھی کوئی وسائل نہیں، کوئی ذرائع نہیں، باپ سے لڑ پڑے، باپ سے الجھ پڑے، باپ سے کہتے ہیں کہ ابا میرے پیچھے چل، فتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا میرے پیچھے لگ، میں تجھے صحیح راہ پر لے چلوں گا. اب باپ جو ہے وہ بادشاہ کا خاص مشیر ہے، بادشاہ تک اس کی رسائی ہے، اور وہ بڑے اونچے مقام کا آدمی ہے. وہ ان کو ڈانٹتا ہے، حتیٰ کہ ان کو بہادر نہیں ملی یا نکل گئے گھر سے، ان کو گھر سے نکال دیتا ہے. اب دیکھ لو بظاہر کتنی رسوائی ہے، بظاہر کتنی رسوائی ہے کہ ایک بیچارے کو گھر سے بھی نکال دیا جائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، میرا رب جو ہے میری رہنمائی کرے گا، میرے لیے راستے کھول دے گا، گھر سے نکلے. لیکن دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی عزت دی. کوئی تصور کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی عزت کا؟ بادشاہ مٹ گیا، باپ ختم ہو گیا، باپ پر لانتیں برستی ہیں، بادشاہ پر لانتیں برستی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام، جب کو نام ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد میں بادشاہ، ان کی اولاد میں نبوت. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ درجہ دیا کہ آج دنیا اس درجے کو پا رہی ہے. بظاہر دنیا خراب ہوئی، جب گھر بار سے ہی نکل گئے، انی ظاہب الی ربی سیہدی. جب باپ گھر سے نکالتا ہے تو سننے والا سنتا ہے، اب تو کیا کرے گا؟ گھر تیرا نہیں، باپ تیرا نہیں، کوئی چیز تیری نہیں، تو کہاں جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا کہتے ہیں انی ظاہب الی ربی، میں رب کی خاطر لڑ رہا ہوں. اپنے باپ سے جو بحث ہو رہی ہے میرے رب کی خاطر ہے. باپ مجھے نکالتا ہے، نکال دے، میں یہاں سے نکلوں گا تو اپنے رب کی طرف جاؤں گا. انی ظاہب الی ربی سیہدین، وہ میرے لیے راستے کھول دے. اب اندازہ کر لیں 120 سال کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل بیٹا دیا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور پھر دوسرے بیٹے ہوئے. زبردست حکومتیں اللہ نے دی. کیا کچھ، کیا چیز ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی؟ میرے بھائیو، دنیا کی مثال کوئی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے اللہ کے دین کی خاطر، جس نے اللہ کی خاطر وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی دنیا کو خراب کیا، اللہ نے اس کا دین بھی درست کر دیا اور اس کی دنیا مثالی بنا. یہ ایمان ہے، اس پر یقین کرو اور بالکل نہ ڈرو. حق بات اپنے گھر میں، ہمارے گھروں میں یہی تو مصیبت ہے. بات بگتی ہے، بیٹا بھی بگتی ہے. اب بیٹا یہ، میں ابا کو کیسے ناراض کر دوں؟ میں تو جی آخر جو میرا باپ کہے گا وہی کروں گا، بس اسی طرح سے چلتے رہتے. یہ یقین ہی نہیں کہ میرا باپ مجھے قتل کر دے گا، میرا باپ مجھے مار دے گا، مجھ پر کوئی اور تکلیف آ جائے گی تو کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے کب تک کی؟
میں کم از کم اپنی آنکھوں کو ٹھیک کر لوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو، یہ سمجھ کر آدمی قدم اٹھا لے اللہ کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کہتا ہے تیرا میں ذمہ دار، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پھر تجھے کوئی تکلیف آ جائے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذِبْ تَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب میں تجھے دنیا کے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ چنانچہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عزت دی ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، درود شریف میں کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ جو کھڑا درود ہے اصلی درود، ایک ہے روڈ گول درود نقلی خود ساختہ گھر کا بنایا ہوا اور پتہ نہیں کس نے بنایا ہے، اللہ بنی ابراہیم علیہ السلام نے بالکل پرواہ نہیں کی، بالکل پرواہ نہیں کی، نہیں سوچا کہ کیا ہوگا، یہ سوچا کہ اللہ جو کہتا ہے وہ کر دے، بس یہ ایک جذبہ۔ اور میرے بھائیوں اصل میں اسلام کہتے بھی اسے ہی، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں اللہ کا حکم ماننا، اسے خوب سمجھ لو، اسلام یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے آپ مسلمان ہیں، یہ بڑا مغالطہ جو ہے وہ ہمیں یہی ہے، ہم خاندانی مسلمان ہیں، اس یہ اسلام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسلام کسے کہتے ہیں، جو اللہ کہہ دے آپ وہ کر دکھائیں، یہ اسلام، اور اگر آپ اس میں فیل ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ فیل ہیں، آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ اب دیکھو حد نہیں ہے، اللہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، یہ صرف ایک ٹیسٹ ہی تھا نا، اللہ کو کیا ضرورت تھی خدا نے تو گوشت کھانا تھا، کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ بیٹے کو ذبح کروائے، خدا کو کوئی ضرورت تھی، کیا کام تھا آخر، خدا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم مسلمان بن گیا، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے ابراہیم سے کہا اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو رب، یا اللہ میں مسلمان ہوں، تو حکم دے جو دیتا، اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر۔ اب دیکھ لو بیٹا جوان، فلما بلغ معه السعی، کام کاج کرنے لگ گیا، بچہ چھوٹا ہی مر جائے نا دو دن کا چار دن کا تو اتنا افسوس نہیں ہوتا، دو چار سال کا بھی مر جائے تو افسوس نہیں ہوتا، جب بچہ بولنے لگ جاتا ہے دوڑا دوڑا باپ سے آ کر ملتا ہے، بلکہ تھوڑا بہت کام کاج کرنے لگ جائے پھر اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کا صدمہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے تو وقت بتایا کہ جب بیٹا اس اسٹیج کو پہنچ گیا، فلما بلغ معه السعی، کہ باپ کے ساتھ کام کروانے لگ گیا، باپ کا کچھ نہ کچھ سہارا بننے لگ گیا، ہم نے اس وقت کہا کہ بیٹے کو ذبح کر۔ اب کوئی اور ہوتا کہتا یا اللہ آخر تجھے کیا ضرورت پڑ گئی، تو کیوں کہتا ہے میرا بیٹا ہے، بڑی دعاؤں سے لیا ہے، بلکہ بیٹے کا نام کیا تھا، اسماعیل، اور اسماعیل کے معنی یہ ہے عیل سریانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، عیل کے معنی اللہ، اس زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، اور اسماعیل کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، دعائیں بہت کرتے رہے کہ یا اللہ بیٹا دے، 120 سال سے عمر زیادہ ہو گئی، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، اللہ نے دعا سن لی، اللہ نے بیٹا دے دیا، تو انہوں نے وہی سمع یسمع، اس کے معنی سننا، تو انہوں نے اسماعیل، اللہ نے سن لی، بیٹے کا نام ہی وہی رکھ دی، اسماعیل کے میں نے، یہ اللہ نے میری دعا سن لی، اس نام پر بیٹے کا نام رکھ دی، دعا مانگ کر لیا، جب بچہ ذرا بڑا ہو گیا، کام کاج کرنے لگ گیا، خدا امتحان لیتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم مسلمان ہے یا نہیں، کہ بیٹے کو ذبح کر، یہ نہیں کہا یا اللہ کیا فائدہ، یہاں ہمارے ہاں ہم کالج میں دیکھتے ہیں جی آپ نماز کا فلسفہ بیان کریں، تو تم فلسفہ بیان کرتے رہو، پڑھ لی بالکل نہیں، نماز کا فلسفہ کہتا ہے ابراہیم اسلم، فرمانبردار ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسلم تو رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، میں تیرا فرمانبردار نہ ہوں، میں فرمانبردار ہوں، خدا نے کہا اچھا میرے بیٹے کو ذبح کر کے دکھا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر لیا، کمال دیکھیں، یہ اصل میں ساری بات تو دل کی تیاری کی ہے نا، چھری چلا دی، پٹی آنکھوں پر باندھ لی تھی، چھری چلا دی، جب پٹی کھول کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا پاس بیٹھا ہے، دمبا زبا ہوا پڑا ہے. اب دوسرا تو خوشی کرے کہ چلو جی بچہ بچ گیا، ان کے دل میں مان یہ خیال آیا کہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہوا، بیٹا تو بچ گیا، اس کو تو ذبح کرنا تھا. پھر دوبارہ تیار ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنا دینا اور یا ابراہیم، ہم نے پھر آواز دی اے ابراہیم سب 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 ہو یا تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، ہمیں تیرے بیٹے کے ذبح کرانے کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو صرف تجھے چیک کرنا چاہتے تھے، تیرا ٹیسٹ لینا چاہتے تھے کہ تو صحیح مسلمان ہے کہ نہیں، اب تجھے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہمارا فضل ہے کہ تیرا بچہ بھی بچا دیا اور دمبا بھی ذبح کروا. اور میرے بھائیو بالکل یہی صورت ہوتی ہے، اگر شبہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، خدا کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہ پرواہ کرو اپنے باپ کی، نہ پرواہ کرو اپنی ماں کی، نہ پرواہ کرو اپنی بیوی کی، ایک حکم اللہ کا آپ تک پہنچ جائے، صحیح طور پر سمجھ کر حکمت کے تحت صحیح طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، دیکھیں پھر خدا آپ کو کیا دیتا ہے. ہم جو یہ کرتے ہیں نا کہ دل تیار نہیں ہوتا، دل نہیں مانتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام صحیح ٹھیک نہیں، ایمان ٹھیک نہیں، اور ہم شیطان کا دھوکہ، دنیا کا دھوکہ. شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی امت میں ہیں، اور اللہ کے رسول تو نام شفیع المذنبین، گناہگاروں کی سفارش کرنے والے، وہ سفارش کریں گے لے کر بیڑا پار ہو جائے گا، تو مزے سے زندگی گزار، جو تیری مرضی کرتا رہے، مولوی بھی بے فکر اور مقتدی بھی بے فکر، مزے سے عیش ہو رہے ہیں. شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ نبی چھڑوا لے، اور یہ میرے بھائیوں بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا قرآن کی آیت جو دو تین جمعے سے چل رہی ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ. اور اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر اعلان کر دے کہ لا یدخل الجنۃ الا مومنون، جنت صرف مومنوں کی جگہ ہے، جنت میں صرف مومن جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. اور مومن کون ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے غالباً جنگ خیبر کی بات ہے، جنگ خیبر میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، لوگوں نے کہا فلان شہید ان، فلان شہید ان، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید. لوگوں نے ایک آدمی کا نام لیا، آپ نے فرمایا تم شہید کہتے ہو، میں نے اسے دوزخ میں دیکھا، یعنی اللہ نے مجھے دکھایا ہے وہ دوزخ میں جل رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس نے جو مال تھا مسلمانوں کا اس میں سے ایک لوئی چرا لی. اب اندازہ کر لو، ہے بھی شہید، لڑائی بھی کفر اور اسلام کی ہے، مر بھی گیا، قتل بھی ہو گیا، خون بھی بہہ گیا، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں اسے دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، وہ دوزخ میں جل رہا ہوں، کیوں؟ ایک لوئی چرا لی. اب یہ آپ اندازہ کر لیں، مسلمانوں کے نقلی شہیدوں کا نام سن سن کر ہندوؤں نے بھی اپنے مردوں کو، مرداروں کو شہید کہنا شروع کر دیا، سکھ بھی اپنے مرداروں کو شہید کہتے ہیں، شہید 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 شہید. اور میرے بھائیوں شہید ایک بہت بڑا اعزاز ہے، شہید ایک بہت بڑا انعام ہے، اور انعام اسے ملتا ہے جو پہلے پاک ہو تب انعام. ہم اپنے کالجوں میں دیکھتے نہیں، اگر لڑکا فیل ہو جائے اسے کوئی انعام نہیں ملتا، کوئی انعام دینا ہو تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ پاس بھی ہے کہ نہیں، اگر پاس نہیں تو کوئی انعام نہیں. میرے بھائیو شہادت بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن کس کو ملتا ہے؟ جو بنیادی طور پر پاس ہو، جس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں یا جس کے اعمال ہی گندے ہیں، اس کے لیے یہ معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو اگر آپ لوگ دین سے واقفیت حاصل کریں، اور آج کل تو بہت آسانی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، تفسیریں بہت ہیں، احادیث کے ترجمے ہو چکے ہیں، تفسیریں بہت ہیں، اگر لوگ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے لگ جائیں صرف دل سے، اخلاص کے ساتھ، اپنے دل کو صاف کر کے، تعصب کو دور کر کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنے جھوٹے اور باطل مذہب ہیں یہ خود بخود مٹنے لگ جائیں، باطل مذہب جتنے ہیں یہ خود بخود مٹنے لگ جائیں. اپنی موت آپ مر جائیں. لیکن چونکہ لوگ جاہل رہتے ہیں پھر مولوی کو بھی دو لگ جاتا ہے. جیسے اندھیرے میں دو لگ جاتا ہے نا, اندھیرے میں دو لگ جاتا ہے کسی کی چیز اڑانے کا, روشنی ہو تو دو نہیں لگتا. اگر لوگوں میں علم ہو صحیح قرآن اور حدیث کا تو مولویوں کا کبھی دو نہ لگے کہ لوگوں کو گمراہ کر. یہ مولویوں کا دو لگتا ہی جہالت میں ہے, اندھیرے میں ہے. مولوی جو دو مارتے ہیں لوگ اس میں لڑک جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں توجہ سے سن لو, میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں, کل کو تم میدان معاشر میں ہو گئے, تم نے کسی کا اونٹ چرایا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اونٹ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا اور مجھے آوازیں دیں گے کہ مجھے بچائیے یا رسول اللہ, مجھے بچائیے, میں گیا, میں مر گیا, مجھے بچائیے. فرمایا میں صاف کہہ دوں گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نے تجھے پہلے بتا دیا تھا کہ چوری نہ کرنا. کوئی بکری اٹھائے آ رہا ہوگا, کوئی سونا اٹھائے آ رہا ہوگا, کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا, اس کی لاش اٹھائے ہوئے آ رہا ہوگا, اور لوگ میدان معاشر میں مجھے آوازیں دیں گے کہ مجھے پکڑ گیا یا رسول اللہ, میں مر گیا, میں مر گیا, مجھے بچائیے, مجھے بچائیے. اور میں صاف کہوں گا لا امر کو لکا من اللہ شیئا, میرا کوئی اختیار نہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ حدیث ہے. اب ہمارا حال کیا ہے؟ جاہلوں نے یہ بنا رکھا ہے. اور میرے بھائیوں میں کیا عرض کروں, اللہ نے دو ہی دھوکے بڑے بتائے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے لوگوں, اللہ کا وعدہ سچا ہے, تمہیں خدا کے پاس جانا ہے, اس کے سامنے پیش ہونا ہے, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور دوسرا, بلا یغرنکم باللہ الغرور, شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. دنیا کی زندگی کا دھوکہ تو یہ ہے, اس کی ترقی, اس کو بنانا, دنیا کا حصول, لگے رہو دنیا 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 دنیا. اب دیکھ لو کتنے لوگ اس کا شکار ہیں. اور شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ غلط نظریات لوگوں کے اندر انٹروڈیوس کرتا ہے, لوگوں کو غلط نظریات جو ہے وہ سکھاتا ہے. اب دیکھ لو ہمارا مسلمانوں کا لڑائی کا مسئلہ, مرنے مارنے کا مسئلہ, بشر نور کا. بریلوی کہتے ہیں کہ حضور نور تھے, دوسرے کہتے ہیں کہ نور نہیں تھے. اب دیکھ لو اس پر کتنی سر پھٹول ہوتی ہے, کس قدر لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں. اور یہ مسئلہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ شیطان نے. یہ مسئلہ کیوں کھڑا کیا؟ کہ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی اللہ کے رسول بشر تو تھے ہی نہیں, ماں فوق الفطر نور تھے, جس پر سن کر کہہ ہی کیا سکتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا تھے. جب ہمارا یہ نظریہ ہو جائے گا تو ہم پھر آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کی پیروی ہم تو کر نہیں سکتے. پیروی تو بھائی ہم کسی اپنے جیسے کی کر سکتے ہیں. جو ہوئی ماں فوق الفطرت, جو ہوئی اتنا اونچا کہ کوئی اس کے درجے کو پہنچ ہی نہ سکے, اس کی حقیقت کو سمجھ ہی نہ سکے, جو اتنا اونچا ہو اس کی پیروی کون کرے, لہذا نبی کی پیروی کو چھوڑ دو, اسلام دیا. یہ شیطان نے دھوکہ اس لیے دیا. اب دیکھو نا, نبی جب آپ نے نبی کو نور کہہ دیا, انسانیت والی باتیں ساری ختم ہو گئیں. اور جب انسانیت والی باتیں ساری ختم ہو گئیں تو نبی کی پیروی بھی ختم ہو گئی. کہیں اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں جبرائیل کی پیروی کرو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کسی فرشتے کی پیروی کرو؟ کیوں, وہ فرشتہ نورانی مخلوق, ہم انسان فرشتے کی پیروی کریں. شیطان نے یہ کہا کہ تم کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے, تاکہ لوگ نبی کی پیروی کا خیال ہی چھوڑ دیں, نبی کی سنت پر چلنے کا خیال ہی چھوڑ دیں, کریں اپنی مرضی. ادھر نبی کی تعریفیں کرتے رہیں, ادھر اپنی مرضی کرتے رہیں. چنانچہ دیکھ لو بریلویوں کے ہاں کوئی ہے تصور یہ کہ نبی کی پیروی کا؟ بس بڑھاتے جاؤ نبی کو بڑھاتے جاؤ, اس کو وہ دین سمجھتے ہیں. اور نماز روزہ دین کے مسائل اپنی مرضی کرتے جاؤ باہر بھی جائے. اسلام بھی کیا, عمل بھی کیا, ایمان بھی کیا, سب کچھ ہی برباد ہو. اور یہ شیطان کا دھوکا ہے. اور یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے کہ بالکل بے فکر رہے, اللہ کے رسول بڑی رسائی والے ہیں, ان کی بڑی اپروچ ہے, اللہ عاشق ہے اس پر. اور عاشق اپنے معشوق کی بات کو کبھی رد نہیں کرتا. جب نبی کھڑ جائے گا, نبی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا نہیں میری امت کے لوگ ہیں, خدا کچھ نہیں کر سکے گا، سب کو بخش دے گا، تو بے فکر ہو کر مزے کرتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکا ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، میں آپ کو وہ حدیث سناؤں۔ عن ابی ہریرہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک روز حضور کھڑے ہوئے، آپ نے تقریر کی، خطبہ دیا۔ فذکر الغلول، آپ نے خیانت کا ذکر کیا۔ فہزمہ وہزم امرہ، اور اس کی بڑی آپ نے، کہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی بڑی اہمیت بتلائی آپ نے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، لا الفینا احدکم یجیء یوم القیامت، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے، علی رقبتہ بعیر لہ، بعیر کہ اس کی گردن کے اوپر اونٹ چڑھا ہوا ہو، لہ رغاؤں اور اونٹ بلبلا رہا ہو، اونٹ دبلیے مار رہا ہو، یقولو اور وہ کہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اغثنی اغثنی، اب بریل بھی یہی کہتے ہیں نا، اور وہ کہے، وہ فریادیں کرے، یا رسول اللہ اغثنی، فاقولو میں کہوں گا، لا املک لک شیء، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس اب لگ تو کہا میں نے تجھے دین پہنچا دیا۔ اب بتائیے، بریل بھی نہیں اس کو پڑھتے، یہ مشکات ہے، پھر بھی یا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، دن رات یہی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ قرآن حدیث کھول کر دیکھ لیں، پڑھ لیں، میں نے کہا نہیں، میرے بھائیو یہ جتنے غلط اور باطل مذہب ہیں یہ سب اندھیرے میں چلتے ہیں، اور مولوی ڈاکو ہے، مولوی چور ہے، مولوی دھوکے دیتے ہیں، اور یہ دھوکا کب چلتا ہے، جب اندھیرا ہو، اور یہ ان کی ذمہ داری، ان کا یہ گناہ، ہم یہ گناہ کہتے ہیں، کمزوری سب سے بڑا جرم ہے، کمزوری سب سے بڑا جرم ہے، جہالت سب سے بڑا جرم ہے، وہ ہمیں جائن دیکھتے ہیں، وہ ہمیں اندر دیکھتے ہیں، وہ ہمیں اندھیرے میں دیکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کو اگر گمراہ کیا ہے تو مولوی، یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، دنیا کو گمراہ کیا ہے تو مولوی، مولویوں نے دھوکے میں لوگوں کو ڈالا ہے، بے فکر رہو، بے فکر رہو، بے فکر رہو۔ ارے میرے بھائی، جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں چھڑا سکتا تو کون اور چھڑا لے، جب نبی اپنے بیٹے کو نہیں چھڑا سکتا تو کوئی دوسرا کون چھڑا سکتا ہے۔ لیکن دیکھ لو کیسے تسلی، بس تیر بڑا موٹا تازہ سا پکڑ لو، تمہارا بیڑا پار، کتنا بڑا شیطان کا یہ دھوکا ہے۔ تو فرمایا، وہ کہے گا، اغثنی یا رسول اللہ، میں کہوں گا، لا املک لک شیء، میں تیرے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، قد ابلغتک، کا میں نے تجھے دین پہنچا دیا تھا، میں نے تجھے دنیا میں مسئلہ بتا دیا تھا۔ پھر فرمایا، لا الفینا احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ فرس لہ حمحمۃ، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ میدان معاشر میں آئے، اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو اور وہ ہلا رہا ہو۔ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغِثْنِي، وہ مجھے کہے، یا رسول اللہ اغِثْنِي، میری مدد کیجیے۔ فَأَقُولُ، میں کہوں گا، لا املک لک شیء، میرا کوئی اختیار نہیں، قد ابلغتک، میں نے تجھے دنیا میں بتا دیا۔ لا الفینا احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ شاۃ، فرمایا، کوئی نہ آئے کہ اس پر بکری سوار ہو، لہو سغاؤن، اور بکری بلبلا رہی ہو، میں کر رہی ہو۔ یقولو، وہ کہے، یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ مجھے بچائیے۔ فاقولو، میں کہوں گا، لا املک لک شیء، میرا تیرے لیے کوئی اختیار نہیں، قد ابلغتک، میں نے تجھے مسئلہ دنیا میں بتا دیا۔ لا الفینا احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبتہ نفس، کسی پر کوئی آدمی چلا ہوا ہو جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا اس نے ستیاناش کیا ہے، وہ اس پر سوار ہو، اور پھر وہ وہی کہے، لہا سیاہن، وہ اوپر والا چیخ رہا ہو، اللہ مجھ پر ظلم ہوا، مجھے بچا، مجھ پر ظلم ہوا، مجھے بدلہ دلا۔ فیقول یا رسول اللہ، اور نچلا کہے، یا رسول اللہ اغثنی، یا اللہ، اے اللہ کے رسول، میری مدد کر۔ فاقول لا املک لک شیء، حتیٰ کہ پھر یہی، علی رقبتہ رقام، کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے کوئی آ رہا ہو اور وہ بلبلا رہا ہو کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، میں کہوں گا، لا املک لک شیء۔ یہ ساری باتیں آپ نے خطبوں میں، وعظوں میں یہ بتا دی، لیکن دیکھا آپ نے لوگ کتنے بے فکر، یہ دھوکہ کس نے دیا ہے، یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ نبی شفیع المذنبین ہے، وہ تجھے بخشوا دے گا، وہ تجھے چھڑا دے گا، نبی اس کی سفارش کو رد نہیں کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو درست کرو. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز جو ہے اس کو سمجھو کہ یہ کیا ہے. یعنی ہر چیز کی حقیقت کو، اس کی حیثیت کو سمجھ لو. مبالغہ آرائی سے بالکل کام نہ لو. نبی کو نبی سمجھو، خدا نہ بناؤ. امام کو امام سمجھو، نبی نہ بناؤ. اب ہمارا ظلم کیا ہے؟ ہم نے اماموں کو نبی بنا دیا. جی آپ کون ہیں؟ ہم ہنسی. بھی ہنسی کون ہوتا ہے کہ جی جو امام صاحب کی تقلید کرے، نماز ان کے طریقے کی، روزہ ان کے طریقے کا، حج ان کے طریقے کا، نکاح طلاق ہر مسئلہ ان کے طریقے کا. ارے وہ تو رسول ہو گیا پھر. کہ جی نہیں، ہم رسول کو نہیں کہتے، کہتے تو امام ہیں. بات کیا نکلی؟ نبی کو رسول بنا دیا. نبی کو رسول بنا دیا اور پھر امام کو رسول بنا دیا، نبی کو خدا بنا دیا، خدا کو نیچے کر دیا اور کو اوپر کر دیا. یہ ایمان نہیں میرے بھائیو. ایمان کیا ہے؟ ایمان لا الہ الا اللہ، معبود صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. کوئی نبی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بڑی عبادت کے لائق نہیں، کوئی چھوٹا بڑا عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے اور اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانے والے. ہم مسلمان کب ہوں گے؟ جب نبی کی ہر سنت پر عمل کریں گے تو ہم مسلمان. اور باقی جتنے بھی ہیں، کوئی اتباع کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں. کوئی امام، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اتباع کے لائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان ہے. اور کتنا سادہ سا معاملہ ہے. تو میرے بھائیو، تعصب کو دور کرو. ہم اس بات کو بار بار دہراتے ہیں، کیوں؟ یہ بنیاد ہے میرے بھائیو. نماز کی عمارت، روزے کی عمارت، حج کا، اور پھر اس کے بعد اور جتنے مسائل ہیں، ان سب کی تعمیر اس بنیاد پر ہے، اس عقیدے پر ہے کہ آپ کا ایمان پہلے درست. اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہے، تو نماز، روزہ، حج، زکات جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور لوگ جو ہیں، اب بےچارے تبلیغی جماعت والے اثر کے بعد لوگوں کو کھینچتے ہیں، شام کو سب کو مسجد میں لے جا کر جمع کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. ایمان اور عقیدہ بلا سے جو ہے سب ٹھیک چلتا رہے. اب نام لیں گے اللہ رسول کا، نام لیں گے کتاب و سنت کا، اور چلائیں گے حنفیت. اب دیکھ لو، ملک میں اسلام آئے گا، کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت، نام یہ کہ کتاب و سنت. اچھا جی، پھر کون سا؟ فتاوا عالمگیری. فتاوا عالمگیری رکھو. اب فتاوا عالمگیری کیا ہے؟ وہ فتویٰ ہے 500 مولویوں کا. اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں 500 عالموں نے مل کر مسئلے جمع کیے تھے. ان عالموں کا نام کیا تھا، وہ کیسے تھے، کوئی پتہ نہیں. کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے. سناتے مسائل عجیب عجیب طرح کے، بڑے بڑے ٹپیکل مسائل کہ انسان سنے تو حیران رہ جائے. بس وہ رکھو. اب وہ کتاب و سنت ہے. دھوکہ اللہ، اللہ دھوکہ. نام کتاب و سنت، مذہب حنفیت. نام رسول، کہنا محمد رسول اللہ، اور پیروی اپنے امام کی، پیروی اپنے امام کی، طریقہ اپنے پیر کا، اور دھوکہ یہ کہ اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، اللہ کا رسول. میرے بھائیو، اللہ جیسے قرآن حدیث میں آتا ہے، قرآن پر ایمان کس کا ہے؟ جو قرآن کو چومے یہ ایمان نہیں، قرآن کو سر پر اٹھائے یہ ایمان نہیں، قرآن کو پیش نہ کرے یہ ایمان نہیں، قرآن پر عمل کرے یہ ایمان. اور جو قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس کو چومتا ہے، اس کو چاٹتا ہے، اس کو سر پر رکھتا ہے، اس کو پیش نہیں کرتا، اس کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ قرآن کو بالکل نہیں مانتا. اور بالکل یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پیروی اماموں کی، پیروی پیروں فقیروں کی، اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، ہوشیار ہو جاؤ. میں یہ سختی، یہ زور اس لیے لگا رہا ہوں، کورس بڑا سخت ہے، امتحان بڑا سخت ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو برا جانتے ہوں گے کہ یہ بڑی سختی کی باتیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ یہ کیا مقام ہے، یہ جمعہ کیا چیز ہے اور یہ دین کیا چیز ہے. میرے بھائیو، دین اگر خالص ہے تو اسلام ہے، اور اگر ملاوٹی ہے تو کفر ہے، وہ اسلام نہیں. میں اس لیے آپ کے سامنے بار 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 زور دے کر یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو اپنے دین کو خالص کرو، کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول پر دین ختم ہو جاتا ہے. واہ. عورت کے لیے شرم پردہ فیشنی برقع، ٹوپی والا برقع یا چادر ہے. تو میں نے یہ پہلے بھی جن میں کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے، شاید انہوں نے نہ سنی ہو جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، میں عرض کروں. دیکھیے، پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردے کے معنی ہیں عورت کے محاسن کو چھپانا، حسن کی چیزوں کو جن میں اٹریکشن ہو، جاذبیت ہو. تو عورت کے لیے اٹریکشن کی صورت کیا؟ اس کا چہرہ اور اس کے بعد اس کے کپڑے، یہ چیزیں چھپانے کی ہیں. اور پردہ اس چیز کا ہو کہ پھر اس کی طرف دیکھنے کو نگاہ تیار نہ ہو، یہ پردہ ہے. اور اگر اس نے ایسا کپڑا پردے کے لیے لیا ہے، برقع یا ایسی چادر جو اندر کے کپڑوں سے بھی زیادہ حسین ہے، اس میں جھول ہے، تو پھر وہ پردہ نہیں ہے، وہ بے پردگی ہے. پردے کے لیے، اسی لیے پردہ میلے کپڑے کا ہونا چاہیے، چادر ہو میلی، اس پر کوئی کشیدہ کاری نہ ہو، برقع ہو پرانے ٹائپ کا، سفید کا یا کسی اور رنگ کا، جس کی طرف لوگ اب دیکھنے کو دل نہ چاہے، آؤٹ آف ڈیٹ بالکل، جس کو دیکھ کر یہ نظر آئے کہ یہ عورت کو دقیانوسی پرانے ٹائپ کی، کوئی خوبصورت کو بڑھی کی، کوئی ایسی ہے، بس یہ پردہ ہے. اور اگر دیکھنے کو دل چاہے برقع ایسا لیا ہے، چادر ایسی لی ہے جس سے خام خواہ اس کی طرف نگاہ اٹھے، تو وہ پردے کے باوجود بے پردہ، یہ پردے کی حیثیت ہے. اور دیکھ لیجیے گا، میں آپ سے عرض کر دوں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ فٹ آتا ہے اور خانے میں اتر جاتا ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. اپنے دل سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ جو میں نے پردے کی وضاحت کی ہے یہ ٹھیک ہے، یا جو آج کل ہمارے گھروں میں برقعے استعمال ہوتے ہیں اور جو ٹنکن والی چادریں استعمال ہوتی ہیں وہ پردہ ہے؟ وہ پردہ بالکل نہیں. کیا قریبی رشتہ داروں، مثلا چچا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے اور خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے اصول سمجھ لیجیے گا، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. اصول اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے. ماموں کے لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے، خالہ کے لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے، چچا اور تایا کے لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا خامند زندہ ہے اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن نکاح اگر وہ فارغ ہو جائے ادھر سے تو نکاح، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، اور جس سے کبھی نکاح نہ ہو سکے اس سے پردہ نہیں. اس گل کو یاد رکھیے. مثلا کسی لڑکے کا نکاح کسی عورت سے ہو گیا، اب اس عورت کا جو خسر ہوگا سارا اس کے خامند کا باپ، اس کے لیے وہ لڑکی وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اب اس سے کوئی پردہ نہیں. پہلے پردہ تھا جب تک اس کے بیٹے کا اس سے نکاح نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ خود نکاح کر سکتا تھا. جب اس کے بیٹے سے نکاح ہو گیا، اب اس کے باپ سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا کبھی پردہ نہیں ہو. جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ، پھوپھی، ماں، بیٹی، بہن، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ نہیں ہے، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے. اور اگر پھر کوئی آدمی، اجی بول، میرا تو بھائی ہے جی، چچا کا لڑکا، ہم تو اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، یہ فوجداری ہے، آپ زبردستی کریں نہ کریں، تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ دین اپنی مرضی کا، اجنبی سے پردہ اور جو گھر کا ڈاکو ہے اس سے پردہ نہیں. اسی لیے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، دیور سے اور جیت سے، خاوند کے بھائی سے پردہ؟ فرمایا حول موت، وہ تو موت ہے، تو پردے کی پوچھتا ہے. اور ہمارے ہاں دیکھ لو، میری بیوی کو میرا بھائی لے آئے سسرال سے، میری بیوی کو میرا بھائی لائے گا، چھوڑ آئے گا، بس وہ سمجھتے ہیں کہ سب کی مشترکہ سی ہے. یہ تو سکھوں کا حال ہوتا ہے. میرے بھائیو، اسلام کو اسلام سمجھ کر قبول کرو. ہم مجرم اسی بات کے ہیں کہ ہم نے دین کو بگاڑ دیا، اپنی مرضی کا دین پردہ کروایا عورت کو. برقع بھی وہ جو پردہ نہیں، خدا سے مذاق ہے. پردہ کروایا غیروں سے، اور جن سے پردہ کروانا زیادہ ضروری ہے ان سے پردہ نہیں. اب بھائی ہوگا، قریبی ہوگا، پاس رہتا ہوگا، اس سے خطرہ زیادہ ہے. باہر والے سے کیا خطرہ ہے؟ وہ تو آئے گا بھی تو ڈرے گا، آئے گا بھی تو لوگوں کو نظر آئے گا، اور وہ ہر وقت گھر رہے گا. اس سے ہم پردہ نہیں کروائیں گے، وہ باہر والے سے پردہ کروائیں گے، مسلمان جو ہوئے ہو. شادی سے پہلے طلاق دی جائے تو بیوی وراثت کی حقدار ہے یا نہیں، عدت بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر نکاح ہو جائے، اگر نکاح ہو جائے، رخصتی نہیں ہوئی، بیوی نہیں آئی، تو طلاق دے دی جائے. اگر مہر مقرر ہو تو نصف مہر دینا پڑتا ہے. اگر مہر مقرر نہ ہوا ہو تو کپڑوں کا ایک جوڑا کم از کم دے دے. اچھا، اور عدت اس عورت پر نہیں ہوگی. آج ادھر طلاق دی، اسی وقت وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ آئی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں. اور اگر رخصتی ہو چکی ہے، وہ آ چکی ہے، وہ دونوں ایک کمرے میں علیحدہ ہو چکے ہیں، صحبت کی ہے یا نہیں، عزت بھی گزارے گی، مہر بھی پورا لے گی، سارے حقوق اس کو پورے حاصل ہو جائیں. اس کو خلوت صحیحہ کہتی ہے. رہ گیا وراثت کا معاملہ. جب بیوی کو طلاق ہی دے دی زندگی میں، تو وراثت کہاں سے دے گی؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے. ہمارے بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ہی ورثہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اور پھر اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، اور پھر کچھ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، وہ پھر فساد کی جگہ رہ جاتی ہے. قرآن مجید میں یہ جو رکوع ہے جس میں ورثے کا ذکر ہے، ما ترکا، جو مرنے مارا چھوڑ جائے، ورثہ اس میں جاری ہوتا ہے.